ناظرین پروگرام زاویہ نگاہ لے کر حاضر خدمت ہیں، میں ہوں ساجد رضوی اور اس پروگرام میں آج بھی ہمارے ساتھ معزز مہمان جو ہیں وہ شریک گفتگو رہیں گے۔ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی، علاقائی اور عالم اسلام کے مسائل کے ساتھ ساتھ اہم عالمی مسائل پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام زاویہ نگاہ آپ کے معیار پر پورا اترے گا، تو ملاحظہ کیجئے زاویہ نگاہ میں شامل آج کے موضوعات۔ ناظرین زاویہ نگاہ کے موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی ادارے کے اعلی حکام اور ماہرین کے ساتھ ملاقات میں خاص ہدایات فرمائی۔ رہبر انقلاب اسلامی کی ان ہدایات میں ایک چیز پر خاص تاکید کی گئی، اور وہ یہ تھی کہ ایٹمی امور سے متعلق تحقیقات کا سلسلہ ہرگز بند نہیں ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور آئی اے ای اے کے تناظر میں 5+1 کے ساتھ ایٹمی معاملے پر مذاکرات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ایران میں جوہری تحقیق اور ترقی کا عمل رکے گا اور نہ ہی اس کی رفتار میں کوئی کمی آئے گی۔ بدھ کے روز جوہری توانائی کے قومی دن کے موقع پر محکمہ جوہری توانائی کے اعلی عہدیداروں اور سائنسدانوں سے خطاب کرتے ہوئے قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایٹمی ترقی کے عمل میں کوئی تعطل نہیں آنا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایٹمی مذاکرات جاری رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور فرمایا کہ ایرانی مذاکرات کاروں کو فریق مقابل کی دھونس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور 5+1 گروپ نے منگل کے روز ویانا میں جوہری مذاکرات کے نئے دور کا آغاز کیا تھا جو جمعرات تک جاری رہا۔ مذاکرات کے دوران جامع حتمی سمجھوتے کے حصول کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ مغرب اور خاص طور سے امریکہ ایران پر ایک عرصے سے جوہری ہتھیاروں کے حصول کا الزام لگاتا چلا آیا ہے، لیکن ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان جوہری مذاکرات اور جنیوا میں عبوری جوہری سمجھوتے کے نتیجے میں یہ بات پوری طرح سے واضح ہو گئی ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ بعض مغربی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ کے ناجائز مطالبات نے ایران کے جوہری معاملے کے حل میں مشکلات پیدا کر رکھی تھیں، لیکن جوہری مذاکرات کے نئے دور کے آغاز اور جوائنٹ ایکشن پلان پر ہونے والے اتفاق رائے نے تہران کے خلاف تسلط پسند طاقتوں کی قائم کردہ مخاصمانہ فضا کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ امریکہ کی قیادت میں تسلط پسند طاقتوں نے گزشتہ 10 برس کے دوران ایران کے پرام جوہری پروگرام کو عالمی برادری کے لیے خطرہ ظاہر کرنے کی غرض سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے بے بنیاد دعوے کر کے ایران پر جوہری ہتھیاروں کے حصول کا الزام بھی لگایا، اور پھر سلامتی کونسل کو استعمال کر کے ایران کے خلاف پابندیوں کی کئی قراردادیں بھی پاس کروائیں۔ ایران شرعی، نظریاتی اور سیاسی بنیادوں پر ایٹمی ہتھیار بنائے جانے کے خلاف ہے، تاہم ایٹمی توانائی کو پرامن مقاصد کے تحت ملک و ملت کی ترقی و پیش رفت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آج ایران کی جوہری ترقی نے قومی سطح پر خود اعتمادی کو مضبوط اور مختلف میدانوں میں سائنسی ترقی کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ ایران بجلی کی پیداوار، صنعتی تحقیق اور صحت و زراعت جیسے شعبوں میں جوہری توانائی سے کام لے رہا ہے۔ نیوکلئر میڈیسن کی تیاری اور سرطان جیسے موذی امراض کے علاج کے لیے جوہری توانائی کا استعمال بھی ایران کی پرم جوہری سرگرمیوں کا ایک اہم شعبہ ہے۔ جوہری ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی ترقی دراصل ملت ایران کے لیے چراغ راہ اور عظیم خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے، جو اسے سائنس و ٹیکنالوجی کی چوٹیوں تک لے جانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اسی تناظر میں 9 اپریل کو ایران میں جوہری ٹیکنالوجی کا قومی دن قرار دیا گیا ہے۔ یہ دن قومی غیرت و حمیت اور اقتدار کے اعلی جلوے کے ساتھ ساتھ اس بات پر تاکید بھی ہے کہ تسلط پسند طاقتوں کا دباؤ ایران کی ترقی و پیش رفت کے عمل کو نہیں روک پائے گا۔ جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران پر پابندیاں اور دباؤ کی وجہ جوہری معاملہ نہیں، بلکہ دشمن ملت ایران کی آزادی و خود مختاری کے مخالف ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول، اگر جوہری معاملے کے بعد انسانی حقوق کا معاملہ بھی یورپ کے مطابق حل ہو جائے تو تسلط پسند طاقتیں کوئی اور بہانہ تلاش کرنا شروع کر دیں گی، لہٰذا موزوروں کے مقابلے میں استقامت و پائیداری کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
ناظرین، ایران کا جوہری پروگرام اور ایٹمی ترقی کے حوالے سے رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات، اس سلسلے میں آپ نے تفصیلی رپورٹ ملاحظہ کی۔ اور اب ایک اور موضوع، تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے اس بات کا عزم ظاہر کیا ہے کہ رواں سال میں تیل کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں اوپیک کا کہنا ہے کہ اگر 2014 میں کوئی بڑا حادثہ رونما نہ ہوا تو تیل کی قیمتوں میں استحکام سے متعلق ہدف کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے امید ظاہر کی ہے کہ غیر متوقع صورتحال سے قطع نظر رواں سال کے دوران عالمی تیل کی منڈیوں میں توازن برقرار رہے گا۔ اوپیک کے سیکرٹری جنرل عبداللہ بدری نے عالمی منڈیوں میں تیل کی سپلائی میں کمی کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سن 2014 میں اگر کوئی غیر متوقع حادثہ پیش نہ آیا تو امید ہے کہ تیل کی منڈیوں میں توازن اسی طرح سے قائم رہے گا۔ اوپیک اس وقت 30 لاکھ بیرل یومیہ تیل پیدا کر کے عالمی منڈی کی ضرورت کا 30% حصہ پورا کر رہی ہے۔ تخمینوں اور اندازوں کے مطابق اوپیک کی یہ پیداواری سطح تیل کی موجودہ طلب کو پورا کر سکتی ہے۔ ایران، عراق، سعودی عرب، کویت، وینزویلا، قطر، لیبیا، متحدہ عرب امارات، الجزائر، نائجیریا، انگولا اور ایکواڈور اوپیک کے رکن ممالک ہیں۔ اوپیک کے سیکرٹری جنرل نے تیل کی عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بھی واضح کرنے کی کوشش کی کہ تیل کے ذخائر کو پھر سے بھرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ گزشتہ 18 ماہ کے دوران تیل کی قیمتوں میں پائے جانے والے استحکام سے عالمی منڈی میں تیل کی طلب اور رسد کے درمیان توازن کی نشاندہی ضرور ہوتی ہے، لیکن تیل پیدا کرنے والے ملکوں کو درپیش مشکلات کی وجہ سے اس کی قیمت کا معاملہ شروع ہی سے مشکلات کا شکار رہا ہے۔ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ اوپیک کی توجہ تیل کی خاص قیمت پر نہیں بلکہ قیمت کے استحکام پر ہے جو عالمی اقتصادی ترقی پر منفی اثرات مرتب نہ کرے، لیکن یہ بات بھی پوری طرح سے واضح ہے کہ تیل کی قیمتوں میں استحکام تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی معاشی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اقتصادی تحقیقات سے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ تیل اور اس کی پروڈکٹ کی قدر انتہائی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر تیل کے ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم کی پیداواری قدر یا آؤٹ پٹ ویلیو $10 ملین یومیہ کے برابر ہے، اور جب یہ رقم جو خالص پیداوار شمار ہوتی ہے ملکی معیشت میں شامل ہو جائے تو یقیناً اس کے اثرات عام لوگوں کی زندگی میں ضرور دکھائی دیں گے۔ اوپیک کے بااثر رکن ملک کی حیثیت سے ایران تیل کو ویلیو ایڈڈ سرمایہ میں تبدیل اور اس کے اندرون ملک استعمال کو آئیڈیل بنانے کی غرض سے تیل کی صنعتوں کو ترقی دینے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ ایران 150 ارب بیرل تیل اور 33 ٹریلین کیوبک میٹر گیس کے ذخائر کے ساتھ دنیا میں ہائیڈرو کاربن فیول رکھنے والا ایک عظیم ملک شمار ہوتا ہے۔ جنوبی پارس کے علاقے میں خطے کے توانائی کے عظیم ترین ذخائر نے ایران کو دنیا میں توانائی فراہم کرنے والے مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایران نے سن 2002 میں دنیا کے سب سے بڑے گیس کے ذخیرے یعنی جنوبی پارس گیس فیلڈ میں پیداواری کام شروع کیا تھا، اور ساتھ ہی تیل و گیس کے دوسرے ذخائر کو بھی ترقی دینے کا عمل جاری رکھا۔ پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں بھی ایران نے $70 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ آئل فیلڈ میں اس کا ہدف $110 ارب سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 5ویں ترقیاتی منصوبے کے تحت ایران میں خام تیل کی پیداوار میں یومیہ 70 لاکھ بیرل کا اضافہ ہو اور یہ 4,70,000 بیرل یومیہ تک پہنچ جائے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق افراط زر کی شرح کے حساب سے تیل اور صنعتی ملکوں سے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کو برآمد کی جانے والی اشیاء کی قیمتوں کے درمیان توازن کا قیام بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی ذیلی صنعتوں سے وابستہ معیشت کو زبردست نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بنابراین تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیل کی سپلائی اور قیمت کے استحکام کی پاسداری کے ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کا بھی بھرپور خیال رکھیں۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر ایران 4 سے 5 سال کے دوران اپنی ریفائنریوں کی گنجائش میں 1 ملین بیرل کا اضافہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے خام تیل کی فروخت سے نجات مل سکے۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے لیے صرف برآمداتی شے نہیں بلکہ معاشی ترقی کی بنیاد ہونا چاہیے، اور ایران نے تیل کو اپنی اقتصادی ترقی کو رونق بخشنے کے مؤثر ذریعے کے طور پر استعمال کرنے کا تہیا کر رکھا ہے۔
ناظرین، 2014 میں تیل کی قیمتوں میں استحکام کے حوالے سے اوپیک کے عزم سے متعلق تفصیلی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ کہ جہاں پچھلے دنوں دہشت گردی کے کئی بڑے واقعات رونما ہوئے جس میں دسیوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکراتی عمل بھی جاری رہا۔ البتہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہو چکا ہے۔ دوسری جانب ایسی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ طالبان دھڑوں میں پاکستانی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے اور آپسی لڑائی جھگڑوں میں 30 سے زائد طالبان بھی مارے گئے ہیں۔ صورتحال کیا ہے اور کیا رخ اختیار کر رہی ہے، اس سلسلے میں پاکستان کے ممتاز تجزیہ کار اور صحافی جناب جاوید صدیقی صاحب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔
دیکھیے، میرے خیال میں ابھی اس تعطل کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ابھی طے ہو رہی ہیں، مثال کے طور پہ جو طالبان کہہ رہے ہیں کہ ان کے کچھ لوگ ہیں جن کو آپ رہا کر دیں، حکومت نے 19 لوگوں کو رہا تو کیا ہے لیکن ان کی ڈیمانڈ یا ان کا مطالبہ زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے سینکڑوں ساتھی ہیں جن کو رہا کر دیا جائے اور اس کے بدلے میں طالبان جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو مطالبہ ہے کہ وائس چانسلر ہیں پشاور یونیورسٹی اور سابق گورنر ہیں سلمان تاثیر جو مرحوم، ان کا بیٹا اور سابق وزیر اعظم گیلانی کا بیٹا اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو طالبان نے اغوا کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پاکستان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے۔ اس طرف سے ابھی کوئی پیش رفت جو ہے نہیں ہوئی ہے، طالبان ایسے لوگوں کو رہا نہیں کر رہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرا جو اس وقت فوج کا، پاکستان کی فوج کا بھی کوئی اعتراض ہے، کچھ تحفظات ہیں، یہ جو پروسیس جاری ہے اس کے اوپر، اور یہ دو وجوہ ہیں جن کی وجہ سے تعطل کا شکار ہے یہ عمل۔ لیکن وزیر اعظم نے کل اجلاس بلا لیا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کو کس طرح آگے بڑھایا جائے اور اس پہ کل غور ہوگا۔ اس میں مشکلات بہت ہیں اور پیچیدگیاں بہت ہیں، اور ایک پیچیدگی یہ ہے کہ پاکستان کے جب سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں کئی ایسے خوفناک واقعات ہو چکے ہیں دہشت گردی کے، جیسے کہ اسلام آباد کی کتہری پر حملہ ہوا اور اس میں وکلاء اور بہت سے لوگ جو ہے مارے گئے، جج مارا گیا تو ایک واقعہ وہ ہوا۔ اس کے بعد 4-5 دن پہلے اسلام آباد کی ایک فروٹ کی پیٹی میں بم نصب کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں 20 سے زیادہ لوگ یا 23-24 لوگ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، یہ دارالحکومت میں واقعات ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ واقعات نہیں رک پا رہے اور حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو طالبان نے سیز فائر کیا اس پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو اور یہ نہ کہا جائے کہ کچھ گروپس جو ہے وہ دھماکے کر رہے ہیں یا تخریب کاری کر رہے ہیں اور ان پر طالبان کا کنٹرول نہیں ہے، ایک تو یہ بھی ہے۔ دوسری ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ خود طالبان کے دو گروپوں میں شمالی وزیرستان میں لڑائی جاری ہے اور اس لڑائی کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مذاکرات کی عمر رکا ہوا ہے۔
ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اس میں طالبان کے کردار کے تناظر میں آپ نے جناب جاوید صدیقی کے خیالات اور تاثرات ملاحظہ کیے۔ اور اب ہمارے آج کے پروگرام کا ایک اور موضوع، اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب مزید بھاری ہتھیار خرید رہا ہے۔ سعودی عرب نے پچھلے 5 عشروں کے دوران 60 ارب ڈالر سے زائد مالیت کا اسلحہ امریکہ اور مغربی ممالک سے خریدا ہے اور ماہر افرادی قوت کے نہ ہونے کی بنا پر ان کا کوئی وہاں استعمال کرنے والا بھی نہیں ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہتھیاروں کی دیکھ بھال پر لاکھوں ڈالر کا خرچہ ہوتا ہے۔ مزید ہتھیاروں کی خریداری کی کیا وجوہات ہیں جبکہ سعودی عرب کو اپنے پڑوسی ہمسایہ ممالک سے یا کسی اور ملک سے آج تک کوئی ایسا خطرہ لاحق نہیں ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اتنی بڑی تعداد میں ہتھیار خریدے؟ تاثر یہی ہے کہ سعودی عرب عالمی منڈیوں میں، خاص طور پر یورپ اور امریکہ کی منڈیوں کو سہارا دینے کے لیے ان سے ہتھیار خریدتا ہے۔ صورتحال کیا ہے، ملاحظہ کیجیے ہمارے اس تبصرے میں۔
سعودی عرب کے ساتھ دفاعی اور فوجی تعلقات بڑھانے کی غرض سے مغربی ملکوں کے سیاسی اور فوجی حکام کے دورے بدستور جاری ہیں، اور برطانوی وزیر دفاع فلپ ہامون نے بھی منگل کے روز ریاض کا دورہ کر کے اس ملک کے اعلی حکام سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ فلپ ہامون اور سعودی ولی عہد سلمان بن عبدالعزیز کے درمیان ہونے والی ملاقات میں فوجی اور سیکیورٹی معاملات سمیت مختلف میدانوں میں تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر کے دورہ ریاض کے محض 10 روز کے بعد برطانوی وزیر دفاع کا دورہ سعودی عرب انتہائی اہم بتایا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ دونوں ہی سعودی عرب کو جنگی ساز و سامان فراہم کرنے والے اہم ممالک شمار ہوتے ہیں۔ گزشتہ 1 سال کے دوران امریکہ کے اعلیٰ سیاسی اور فوجی حکام کے پے در پے دوروں کے ساتھ ساتھ فرانس اور جرمنی کے صدور اور وزرائے دفاع نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، جس کے دوران آل سعود حکومت کے ساتھ مختلف طرح کے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کی فروخت کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اسلحہ درآمد کرنے والے سب سے بڑے ملک کی حیثیت سے سعودی عرب کو اربوں ڈالر کے اسلحے کی فروخت ایسے وقت میں انجام پا رہی ہے جب ماہر افرادی قوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس پہلے سے موجود جدید ترین جنگی ساز و سامان کو زنگ لگ رہا ہے۔ اسی تناظر میں برطانوی جریدے پالیٹکس کی رپورٹ کے مطابق فلپ ہامون کے دورے سعودی عرب نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ حکومت برطانیہ سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت کو انسانی حقوق کے معاملات پر ترجیح دیتی ہے۔ جریدے کے مطابق سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ برطانیہ کی جانب سے سعودی عرب کو بیچے جانے والے اسلحے کا ایک حصہ ضرور اس خطے کے عوام کی سرکوبی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ درحقیقت سعودی عرب نے گزشتہ 5 عشروں کے دوران 60 ارب ڈالر سے زیادہ کا اسلحہ خریدا ہے، حالانکہ اسے کسی بھی ملک کی طرف سے کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں رہا۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خریدا جانے والا اسلحہ سعودی فوجیوں کے لیے قابل استعمال بھی نہیں ہے، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے سالانہ لاکھوں ڈالر کے اخراجات الگ برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ خطے کے عرب ملکوں کی جانب سے اسلحے کی خریداری مغرب کے بحران زدہ معیشت کو نجات دلانے اور اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کو دیوالیہ ہو جانے سے بچانے کا ایک عمل ہے۔ یہاں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ مغربی ممالک اس بات کی کوشش کرتے چلے آئے ہیں کہ خلیج فارس کے علاقے میں بدامنی کا ماحول گرم اور خاص طور سے ایرانو فوبیا پھیلا کر تیل کی مد میں عرب ملکوں کو ادا کیے جانے والے ڈالر اسلحے کی فروخت کے ذریعے واپس اپنی جیب میں ڈال لیے جائیں۔
ناظرین، زاویہ نگاہ کے آخری موضوع کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں، جہاں فلسطین کا موضوع ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سیاسی امور کے ہمارے ماہر جناب ڈاکٹر مجید صفا طاہ صاحب، جس وقت یہاں اسٹوڈیو موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
خدمت شما و بینندگان عزیز،
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جناب ڈاکٹر مجید صفا طاہ صاحب، آپ سے پہلے سوال کے طور پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حال ہی میں فلسطینی خود مختار انتظامیہ کی جانب سے ایسے مطالبات پر جو ہے وہ عمل درآمد کی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جس کے تحت فلسطین کی سیاسی سطح عالمی میدان میں جو ہے وہ بلند ہوگی، یعنی اس حوالے سے کہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں اور قراردادیں ہیں اس میں فلسطین کو باضابطہ طور پر رکنیت عطا کر دی جائے گی۔ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے کیا فوائد جو ہیں وہ فلسطینی انتظامیہ کو، حکومت کو حاصل ہوں گے، اور فلسطینی عوام کو جو ہے وہ کس حد تک ان سے فائدہ پہنچے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
البتہ قرار نبود آقای محمود عباس،
البتہ یہ محمود عباس کا کوئی پروگرام ایسا نہیں تھا کہ وہ اقوام متحدہ کے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی رکنیت وہ حاصل کریں، لیکن حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ بہرحال وہ مجبور ہو گئے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے نظریے کے برخلاف عمل کریں، اور یہ اور ظاہر ہے صہیونی حکومت نے یہ جو صہیونی حکومت نے جب فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے چوتھے مرحلے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تو محمود عباس نے دھمکی دی کہ اگر فلسطینیوں کا چوتھا گروپ آزاد نہ کیا گیا تو پھر وہ بین الاقوامی کنونشنوں میں رکنیت کی درخواست دیں گے، اور سر انجام انہوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ کہ فلسطین کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود ان عالمی اداروں میں شامل ہونا بہرحال یہ اہم ہے. اسی بنا پر امریکہ اور صہیونی حکومت نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے, اور جیسے ہی محمود عباس نے درخواستوں پر دستخط کیے تو جان کیری نے امریکہ کے جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے جو مشرق وسطی کے دورے کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے والے تھے اور طے تھا کہ اس مرحلے میں وہ سے فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ سے بھی ملاقات کریں اور بعض عرب سربراہوں سے, انہوں نے اس کو منسوخ کر دیا. ان کنونشنوں میں شامل ہونے سے پہلے جو فلسطینی انتظامیہ ہے وہ ان اداروں میں مبصر کی حیثیت رکھتی تھی, اور چونکہ وہ ان کنونشنوں کی رکن نہیں تھی اس لیے وہ صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ اور تشدد آمیز اور دہشت گردانہ اقدامات پر جو وہ فلسطینیوں کے حق میں انجام دے رہی ہے وہ بین الاقوامی کنونشنوں اور عالمی اداروں میں باضابطہ شکایت نہیں کر سکتی تھی. یعنی اب جبکہ وہ فلسطینی انتظامیہ مختلف عالمی کنونشنوں کی رکن ہو گئی ہے تو وہ جو ان کنونشنوں میں جن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے ان سے متعلق وہ ایک حکومت کی حیثیت سے صہیونی حکومت کے خلاف شکایت نہیں کر سکتی ہے. جو اب تک جو ہے وہ قادر نہیں تھی کہ وہ صہیونی حکومت کی ان اداروں میں شکایت کر سکے. مثال کے طور پر جو فلسطینی سرزمین پر جو غیر قانونی صہیونی کالونیاں بنا رہی ہیں مثلاً بیت المقدس کے علاقے میں یا غرب اردن میں, یہ وہ امور ہیں کہ یا اسی طرح سے صہیونی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کا معاملہ ہے, اسی طرح عوام کے معیشتی پروگرام ہیں اور سیاسی اور ثقافتی امور ہیں کہ ان میں اب فلسطینی انتظامیہ اب وہ ان اداروں کے ایک رکن کی حیثیت سے صہیونی حکومت کے خلاف شکایت بھی کر سکتی ہے اور پھر ان کو آگے بڑھا سکتی ہے, اور یہ مذکورہ ادارے اپنے منشور کے مطابق ان کا فریضہ ہے کہ وہ اس شکایت کا جائزہ لیں. تو بہرحال اس کی جو ہے وہ صہیونی حکومت کے لیے نفسیاتی نتائج بھی ہیں.
یہاں آپ کے سوال کے تناظر میں پوچھنا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ صہیونی حکومت اور امریکہ کو یہ بات جو ہے وہ ناگوار گزری اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا اس مسئلے پر. صہیونی حکومت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اب تک وہی کی ہے جو اس کو جس میں اس کو اپنا مفاد نظر آیا ہے. عالمی برادری کی شدید مخالفتوں کے باوجود, مطالبات کے باوجود, اس نے وہ تمام کام انجام دیے ہیں کہ جن سے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی یا جن کو انجام دینے کا اس سے مطالبہ کیا گیا. امریکہ کی اور مغربی ممالک کی اس کو ہمیشہ پشت پناہی حاصل رہی ہے. اس قسم کے قراردادوں پہ عمل درآمد سے یا اس کا فلسطینیوں کا اسٹیٹس سیاسی سطح پر بلند ہونے سے صہیونیوں کے لیے, صہیونی حکومت کے لیے اس کی اپنی ذاتی جو اس کی خصلت ہے, دہشت گردی, تجاوز, توسیع پسندی, کیا فرق پڑے گا؟ کس آیا اس کو جو ان اداروں میں اگر فلسطینی مطالبات سامنے آتے ہیں تو اس پر عمل درآمد کی ضمانت جو ہے وہ کسی حد تک آپ توقع رکھتے ہیں اس کی؟
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا 60 سال کی جو تاریخ ہے صہیونی حکومت کی, اور اسی طرح سے جو قراردادیں اقوام متحدہ کی طرف سے پاس ہوئی ہیں چاہے جنرل اسمبلی میں یا بین الاقوامی اداروں میں, اقوام متحدہ سے وابستہ اداروں میں جیسے انسانی حقوق کا کنونشن ہے, حتیٰ سلامتی کونسل میں جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں, ان سے پتا یہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت نے ایک جعلی حکومت کی حیثیت سے کبھی بھی اس نے ان قراردادوں پر کبھی توجہ نہیں کی ہے. تقریباً جتنی بھی قراردادیں اقوام متحدہ کی جانب سے پاس ہوئی ہیں صہیونی حکومت کے خلاف، ان میں سے ایک تہائی جو قراردادیں ہیں ان کا تعلق صہیونی حکومت سے ہے. اس کی نسل پرستانہ اور اس کی تشدد آمیز پالیسیوں کی طرف سے ہے جو اس نے فلسطینیوں کے حق میں روا رکھی ہیں. لیکن اس حکومت نے کبھی بھی ان قراردادوں پر توجہ نہیں کی ہے، اور فلسطینی عوام کے جو جائز مطالبات ہیں ان پر بھی کبھی اس نے عمل نہیں کیا ہے. اس کی وجہ وہ حمایت ہے جو اس کو امریکہ کی جانب سے حاصل ہے. یعنی جہاں بھی صہیونی حکومت اور اسرائیل کے مفادات عالمی اداروں کے ذریعے خطرے میں نظر آئے تو امریکہ نے ان کے فیصلوں کو ویٹو کر دیا ہے. بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان عالمی اداروں میں فلسطینی انتظامیہ کی رکنیت مل جانے کی وجہ سے یہ ایک مضبوط کامیابی ہوگی کہ جس کے جو صہیونی حکومت کو مجبور کر دے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کو تسلیم کرے یا مسلمان فلسطینی عوام کے حقوق کو تسلیم کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں خود اقوام متحدہ کا جو ڈھانچہ ہے اور اقوام متحدہ کی جو کارکردگی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ امریکہ ایک تسلط پسند نظام کے سربراہ کی حیثیت سے، اسی طرح اسرائیل جو ایک صہیونی حکومت ہے، انہوں نے ہمیشہ ان اداروں سے اپنے مفادات کے لیے کام کیا ہے. لیکن یہ ایک نفسیاتی جھٹکا ہے جو اسرائیلیوں کو پہنچا ہے اور امریکہ کے لیے، کہ ظاہر ہے کہ انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ محمود عباس ہمیشہ ان کے جو اطاعت کرتے رہے ہیں.
ناظرین، اس وقت یہاں ہم ایک مختصر بریک لیں گے، ہماری گفتگو جاری رہے گی فلسطین کے موضوع پر، تو اس مختصر بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں موجود ہیں. ناظرین، فلسطین کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے مشرق وسطی کے ماہر جناب ڈاکٹر مجید صفاتہ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، ایک سوال آپ سے کروں گا میں کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ امریکیوں کو فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے جو یہ حالیہ اقدام کیا گیا خود مختار انتظامیہ کی طرف سے، خاص طور پر محمود عباس کی طرف سے، اس کی توقع نہیں تھی. یہ جرأت کن حالات کی بنا پر جو ہے وہ محمود عباس کے اندر آئی کہ وہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے مرضی کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھائیں؟
از زمانی کہ مذاکرات صلح،
جب سے نام نہاد امن مذاکرات فلسطینیوں اور صہیونی حکومت کے درمیان شروع ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جب سے اسلو معاہدہ 1993 میں انجام پایا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک فلسطینیوں نے، خاص طور پر فلسطینی انتظامیہ کے حکام نے اپنے عوام کو یہ وعدہ کیا ہے کہ امریکہ نے جو نام نہاد امن کا عمل شروع کیا ہے اس میں شامل ہونے سے وہ فلسطینیوں کے کچھ حقوق حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اب تک نہ صرف یہ کہ فلسطینی قوم کے حقوق رسمی سرکاری طور پر امریکہ اور صہیونی حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیے گئے، بلکہ حتیٰ صہیونی حکومت نے ان معاہدوں کی بھی خلاف ورزی کی جو اس نے فلسطینیوں کے ساتھ کیے تھے. مثال کے طور پر دو اسلو دو معاہدے میں آپ دیکھیں، اور اسلو ایک معاہدے کے بہت سے جو شقے ہیں اس پر اس نے عمل نہیں کیا ہے. اسی طرح سے دوسرے جو معاہدے رہے ہیں، اسی طرح سے ہر مرحلے میں جب بھی انہوں نے ہمیشہ یہ اسرائیلیوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ فلسطینیوں کی تحریک کی سرکوبی کریں، نہ انہوں نے بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت تسلیم کیا، نہ اس بات کے لیے وہ تیار ہوئے کہ صہیونی کالونیوں کی تعمیر کا سلسلہ بند کر دیں اور اس کو ختم کر دیں، بلکہ اس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے. نہیں انہوں نے فلسطینی قیدیوں کو جیلوں سے رہا کیا، نہیں انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ فلسطینی مہاجرین اپنے آبائی سرزمین میں واپس آ سکیں، اور اسی طرح سے فلسطینیوں کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ باہر کی دنیا سے اقتصادی روابط برقرار کریں، کہ جس کے بعد فلسطینیوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک سراب تھا جو امن مذاکرات اور امن کے عمل کے نام پر ان کو دکھایا گیا تھا. تو جس طرح سے حماس اور دیگر جو مجاہد فلسطینی گروہ تھے وہ تو شروع سے کہہ رہے تھے، لیکن یاسر عرفات اور محمود عباس کی جو فکر تھی وہ اپنی فکر کی بنا پر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن مرور ایام سے وقت گزرنے کے بعد جو فلسطینی انتظامیہ اب دیکھیں تقریباً دو عشرہ گزر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مطلب کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، بنابری محمود عباس بھی مجبور ہوئے کہ وہ اس دباؤ سے جو فلسطینی رائے عامہ کی جانب سے ان کے پر پڑ رہے تھے اور فلسطینی تنظیموں کی جانب سے، تو انہوں نے یہ درخواست دی کہ بین الاقوامی کنونشنوں میں فلسطین کو رکنیت دی جائے تاکہ ان پر جو دباؤ پڑ رہا تھا وہ کم ہو، اور یہ اسی طرح سے امریکہ اور صہیونی حکومت کے لیے بھی ایک دھمکی ہو کہ اگر تم کم ترین اپنے وعدے پر کم ترین عمل بھی نہیں کیا تو فلسطینی عوام کے دباؤ میں آ کر میں مجبور ہوں کہ ایسے کام بھی کروں جو تمہیں پسند نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مجید صفتہ صاحب آپ کا، آپ نے اس گفتگو میں شرکت کی. فلسطین کے حوالے سے جو بہت اہم نکات تھے ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت سارے اس میں نکات جو ہیں وہ نئے رہے ہوں گے. بہرحال آپ کا شکریہ. ناظرین ہماری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی فلسطین کے حوالے سے، فلسطین کا مسئلہ پچھلے کئی برسوں سے، البتہ 60 کے عشرے سے تو فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا ہے، لیکن اس میں جو سازشی مذاکرات کا عمل شروع ہوا اور مذاکرات کے نتیجے میں جو جس کے خود امریکہ اور اسرائیل قائل تھے، جو فارمولے انہوں نے خود پیش کیے، صورتحال یہ کہ ابھی تک انہوں نے خود اس پر عمل نہیں کیا ہے، اور نظر یہ آتا ہے کہ وقت کشی کی پالیسی انہوں نے برسہ برس سے اختیار کر رکھی ہے، اور فلسطینیوں کو ایک چھوٹا سا علاقہ ان کے حوالے کرنے کے بعد اپنے ہی طے کردہ معاہدوں کی وہ لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور فلسطینی انتظامیہ، فلسطینی مسلمان، فلسطینی عوام جو ہیں وہ مسلسل دباؤ اور فشار میں ہیں، لیکن امریکہ بدستور صہیونی حکومت کی حمایت اور پشت پناہی کر رہا ہے اور آئندہ بھی ایسے ہی نظر آتا ہے. لہٰذا توقع یہ کی جا رہی ہے کہ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے جو اقدام اٹھایا ہے، اگر اسی طرح وہ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے رہیں اور سیاسی اقدامات اور پالیسیوں میں فلسطینی عوام کے مفادات کو پیش نظر رکھیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی اپنے اہداف سے نزدیک تر ہوں گے، اور اسرائیلیوں کو اور اس کے حامیوں کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ ہر وہ قدم اٹھانا چاہیں کہ جس کی اب تک وہ کرتے رہے ہیں، جو جی میں آیا اور جو جس وقت انہوں نے اقدام کرنے کی کوشش کی اس کو کیا اور کسی نے روکا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں، ایسا نہیں ہے، اور نتیجتاً صورتحال جو ہے وہ سیاسی صورتحال خاص طور پر فلسطین کے تناظر میں بدلتی نظر آئے گی. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.